أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا درود به محمد وعلى صل على محمد وعلى محمد وحج الفرج. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے دین مبین کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی ہے، اس پر شہزاد کے اوپر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائیں، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائیں، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائیں. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر موضوعات میں سے ایک اہم موضوع اپنی ذات کا تعارف قرار دیا ہے. اگر خدا تعالیٰ کے بیانات نہ ہوتے قرآن کریم کے اندر، اور نبی اور آل نبی کی ہدایت نہ ہوتی اللہ کے وجود کے بارے میں کہ ہمیں اس خدا کو کس طرح پہچاننا ہے، تو بعید تھا کہ ہم اپنی عقلوں سے خدا تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر پاتے. ہم شاید یہ کر سکتے تھے کہ ہم یہ سوچتے ہم میں کون سی لمٹس ہیں اور خدا میں وہ لمٹس نہیں ہوں گی. ہم زیادہ سے زیادہ کام یہی کر سکتے تھے کہ جو اپنی لمٹس تھیں ان لمٹس کا انکار کرتے تھے اور کہتے کہ خدا ایسا ہوگا جس کے اندر یہ محدودیتیں نہیں ہوں گی. لیکن ان محدودیتوں کے نہ ہوتے ہوئے خدا کیا ہوگا یہ شاید ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اور وہ جو ہوگا تو اس میں پھر بہت ساری صفتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر ہمارے سامنے اسماء حسنیٰ کی صورت میں کیا ہے، اس نے 99 صفتوں کو بیان کیا ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ ہم محدودیتوں کو ختم کر لیتے. ہمارے پاس علم محدود ہے، اس کے پاس لامحدود ہوگا. ہمارے پاس زندگی محدود ہے، وہ لامحدود زندگی رکھے گا. ہماری طاقت کم ہے، اس میں کوئی طاقت کی کمی نہیں ہوگی. ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی ذات سے کچھ کم ہو رہے ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے. خدا نمتال کے اندر کوئی کمی پیش نہیں آتی، چاہے پوری کائنات کو نوازتا رہتا. یہ ہم کر سکتے تھے، لیکن ان صفات تک کیسے پہنچتے یہ تقریباً ناممکن تھا. پھر ان صفات میں جب دو صفتیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو ترجیح خدا کس صفت کو دیتا ہے، اس کو سمجھنا تو ہمارے لیے قطعاً ناممکن تھا. مثلاً اگر ایک طرف سے خدا نمتال کا عدل ہے اور دوسری طرف سے خدا نمتال کی بخشش ہے تو کس کو ترجیح دے گا؟ اگر ایک طرف سے خدا نمتال کا عدل ہے اور دوسری طرف سے خدا نمتال کا لطف و کرم ہے تو کس کو ترجیح دے گا؟ پھر یہ بھی خدا نمتال نے ہمیں بیان فرمایا، یا لہذا قرآن کریم کے اندر ایک صفت کو اپنی تمام اوصاف کے اوپر حاکم قرار دیا، کہا ایک صفت ایسی ہے خدا کی جو تمام اوصاف کے اوپر حاکم ہے، اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، رحمت خدا سب سے زیادہ بھاری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل برکاتہ. اور رحمت خدا کی بے انتہا نشانی ہے یہی کہ وہ ہمیں گناہ کے بعد توبہ کی اجازت دیتا ہے. ایک تو گناہ کے بعد بھی زندگی ختم نہیں کرتا، اور چاہتا تو بادشاہوں کی طرح کر سکتا تھا کہ جو ایک غلطی کرے گا اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، ایک غلطی کے اوپر زندگی ختم ہو جاتی ہے. چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کہ جو بھی انسان ایک غلطی کرے گا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس نے یہ نہیں کیا. اس نے کہا غلطی کرنے والے کو بھی تمام تر جسمانی نعمتیں دی جائیں گی، لہذا یہ سورج، زمین، آسمان، ہوا، سب کچھ کفار کے لیے بھی میسر ہے جو خدا تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، جو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی بے احترامی کر رہا ہے اس کے لیے بھی سب کچھ میسر ہے. بس اس نے ختم نہیں کیا. اس کے بعد جو غلطی کرے گا اس کے لیے زندگی جاری رہے گی، اس کے بعد توبہ اور واپسی کا دروازہ پھر کھول دیا اس نے کہ اگر معافی مانگ لے گا تو واپس آ کر اتنا ہی صاف ہو جائے گا جیسے گناہ ہی نہ کیا، اتنا صاف کر دے گا. اس کے بعد موقع بھی دیا، کہا جب کوئی گناہ کرے گا، جب کوئی ثواب کا کام کرے گا تو فرشتوں سے کہا فوراً ثواب کا کام اس کے نام اعمال میں لکھ دو، حتیٰ ارادہ کرے تو لکھ دو چاہے انجام بھی نہ دیا ہو، ارادے پر لکھ دو. اور گناہ کے لیے کیا کیا؟ کہا جب گناہ کرتا ہے تو کچھ دن تک چھوڑ دو، شاید توبہ کر لے اور واپس آ جائے. لکھ کے نہ مٹانا پڑے، لکھا ہی نہ جائے. ہر طرف سے رحمت کی بارش کر ڈالی، اور اس کی رحمتوں میں جو سب سے بڑی رحمت تھی وہ جو کہ اس نے نبی خدا کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیج دیا. ہر طرف سے رحمت ہوئی. اور پروفیسر کرار صاحب کا جملہ مجھے بہت اچھا لگا کرتا تھا جب وہ ارشاد فرمایا، انہوں نے ایک دفعہ کسی نے ان کے سامنے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین، تو نبی کی رحمت کتنی ہے؟ فرمایا جہاں تک خدا رب العالمین ہے وہاں نبی رحمت للعالمین، جہاں جہاں خدا رب العالمین ہے وہاں یہ نبی رحمت للعالمین ہے. درود بھیجے گا نبی کے ساتھ. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اس طرح خدا نے اپنا تعارف ہمارے سامنے کروایا. جیسے یہ تعارف ہوتا ہے پھر ایک اگلا سوال شروع ہوتا ہے، وہی کہ خدا تعالیٰ بے نیاز تھا اور اس کی ذات اقدس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، کوئی ایسی مشکل نہیں تھی جو اس کو پورا ہونا تھا، تو اس نے خلق کیوں کیا؟ سب کو کیوں خلق کیا؟ نہ خلق کرتا تو کیا ہوتا؟ اور اس سوال کے پیچھے ایک اور انتہائی باریک سوال آئے گا جو جس کی غلط فہمی ہم کافی لوگوں کے اندر موجود ہے. میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، اور اس غلط فہمی کے بھی اظہار کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و اجل برد. ہم معمولاً ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہمارا ذہن ٹائم کے فریم سے باہر نہیں نکلتا. جو فلاسفرز ہوتے ہیں ان کے اندر خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ٹائم کی فریم سے نکال کر بھی اپنے ذہن کو استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً ٹائم کا فریم کیا ہے؟ ہم لوگ جب بھی سوچتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی وجود کے بارے میں، چاہے وہ مادی نہ بھی ہو، بس ہم فرشتوں کے بارے میں، تب بھی اس کو کسی ٹائم فریم میں سوچتے ہیں. ہمارے ذہن کو ٹائم سے نکلنے کی عادت نہیں ہے، ہم لوگ ٹائم سے ہٹ کے نہیں سوچ پاتے. اور ٹائم کی ریئلٹی کیا ہے؟ جیسے کہ اگر کوئی یہاں پہ فزکس کا ایکسپرٹ ٹائپ کا ہو تو وہ زیادہ بہتر اس کو شاید بیان کرتا، وہی کہ ٹائم ڈسٹینس کے طے ہونے سے ہوگا. اگر کوئی ڈسٹینس طے نہ ہو تو کوئی ٹائم نہیں ہوگا. موومنٹ ہوگی، ڈسٹینس طے ہوگا تو ٹائم ہوگا، ورنہ کوئی ٹائم نہیں ہوگا. اچھا، اس کا مطلب یہ جو جیسے ہم نے کہا موومنٹ اور ڈسٹینس، یہ میٹر کی نشانی ہے، یہ میٹر کی نشانی ہے. نان میٹر میں نہ وہ موومنٹ ہے، فزیکل موومنٹ، نہ ڈسٹینس ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے जितनी भी नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस है उनके अंदर टाइम नहीं होगा, उनमें टाइम नहीं होगा। जब से ये मैटर है तब ये बात सही है कि टाइम शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर बियॉन्ड मैटर सोचें मसलन फरिश्ते, तो क्या मसलन आप पूछ सकते हैं हजरत जिब्राइल की उम्र कितनी है? कैसे पूछेंगे? हजरत जिब्राइल में मैटर हो तो पूछेंगे ना। आप ये पूछ सकते हैं ये लकड़ी कितने साल पुरानी है, ये दरख्त कितना साल पुराना है, ये जो कायनात है हमारे पास, हमारा सोलर सिस्टम, ये मसलन 5 अरब साल पुराना है, ये जो पूरी कायनात है बिग बैंग के बाद बनी है कितने अरब साल पुरानी है, एस्टिमेट कर रहे हैं मसलन 15 अरब साल पुरानी है। ये सब बातें सही हैं। हजरत जिब्राइल की उम्र कितनी है ये सवाल नहीं हो सकता। क्यों? क्यों हजरत जिब्राइल में मैटर नहीं है। अच्छा, इतनी ताकत हमारे जहन में मामूलन नहीं आती कि हम बियॉन्ड मैटर सोच सकें कि अगर मादा ना हो, टाइम ना हो, डिस्टेंस ना हो, तो फिर क्या होगा, ये हम सोच नहीं पाते। वरना एक सवाल है, खुदा तआला ने मखलूकात को कब खल्क किया? एक सवाल है, मखलूकात को कब खल्क किया? अच्छा, मखलूकात का मतलब क्या है? फरिश्ते शामिल है या नहीं है? फरिश्ते शामिल हैं। मैटर है या नहीं है? नहीं है। अगर मैटर नहीं है तो कब का सवाल है, सही है ही नहीं। असल कब का मतलब होता है टाइम। टाइम का सवाल शुरू वहां पर होगा जब पहली मादी मखलूक खल्क होगी। अगर पहली मादी मखलूक खल्क नहीं हुई है तो टाइम का सवाल नहीं आना चाहिए, टाइम का सवाल नहीं आएगा। ये वो मुश्किल है जो हम लोग के जहन के साथ लगी हुई। अब मसलन मैं अगर आपकी खिदमत में अर्ज करूं खुदा अजली अबदी है, आप कबूल करेंगे? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मखलूक भी अजली अबदी है तो क्या आप कबूल करेंगे? आप कबूल नहीं करेंगे। और हो ही नहीं सकता कि कोई वक्त ऐसा हो जब खुदा ने किसी को खल्क ना किया हो, हो ही नहीं सकता कि कोई वक्त ऐसा हो। अलबत्ता वक्त का लफ्ज भी सही नहीं है चूंकि फिर ये टाइम हो गया, वक्त सही है। हो ही नहीं सकता कोई सिचुएशन ऐसी हो कि खुदा हो और कुछ ना हो, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो सकेगा? इसको हम थोड़ा सा यहां पे हल करने की कोशिश करें। हमारे मौजू से थोड़ा सा दूर है लेकिन ये जो ये एक कह सकते हैं आप ब्रेन की एक एक्सरसाइज होगी, ये हमारे काम आएगी खुदा तआला के वजूद और अपने और खुदा के रबते को समझने के सिलसिले में। इससे हमें थोड़ा सा फायदा होगा इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अज्जल फरजहु। चूंकि आज दूसरा दिन है, कुछ लोग नए आए होंगे और कल हमने कुछ बातें अर्ज की थी अपने मौजू के हिसाब से भी और अपने तरीक़ेकार के हवाले से भी। हमने कल ही अर्ज़ किया था कि हम कोशिश नहीं करेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग उर्फ़ आम में अवामी कहते हैं, इसको अवामी करें, ये हम कोशिश नहीं करेंगे। हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि एक लेवल पर जो बात समझ में आ रही है उसको हम यहाँ पर कह दें। ये हमारी पुरानी जगह है, अगर अभी तक हमारी नस्बत इससे बाकी रही हो, ये हमारी पुरानी जगह है और हमने यहाँ पे सालों पहले पढ़ना शुरू किया था, तो इस जगह को मैं अपना कदीम घर कहता हूँ, ये मेरा कदीम घर है। इस एतबार से मैं कोशिश करूँगा कि इसको वहीं से शुरू करूँ जहाँ से मैं अपने जहन में समझता हूँ कि मुझे शुरू करना चाहिए था, और वो वही है कि इसको एक लेवल के ऊपर रखना चाहिए और इसके अंदर शायद अट्रैक्शन भी डालने की हम कोशिश नहीं करेंगे, अट्रैक्शन भी डालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अब कोशिश ये करते हैं कि जो जो कहना है, अब आखिरी अयाम माह मुहर्रम के चंद दिन बाकी हैं, तो जो कुछ इस वक्त जहन में आ रही हैं बातें अहम तरीन, वो इन चंद मजालिस के अंदर आपकी खिदमत में अर्ज कर दें। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अज्जल फरजहु। क्या ऐसा है कि कभी खुदा होगा? और आप जानते हैं कि कभी का लफ्ज़ भी सही नहीं है चूँकि ये भी टाइम बेस है, सही। हम उर्दू में महदूदियत देख रहे हैं, उर्दू के साथ मुश्किल ये बनी हुई है और इंग्लिश के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, शायद सिवाय अरबी के किसी ज़बान में ताकत नहीं है और शायद इसी खातिर खुदा ने कुरान करीम को अरबी में नाज़िल किया। किसी ज़बान में कम से कम 2-3 ज़बानें जो मुझे आती हैं, 4 ज़बानें, इनमें तो ताकत सिर्फ अरबी के अंदर है और इसके अलावा ताकत नज़र नहीं आती। क्या ऐसा हो सकता है कभी कोई ऐसी हालत हो जब खुदा हो और कोई मखलूक ना हो? हमें कहीं मुमकिन नहीं है खुदा हो मखलूक ना हो, क्यों मुमकिन नहीं है? उसकी वजह यह है कि औसाफ़ खुदा खुदा से अलहदा नहीं होती, कभी खुदा से अलहदा नहीं होती। यानी आप तस्वुर नहीं कर सकते कि एक ज़माना होगा जब खुदा होगा और आदिल नहीं होगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। اچھا کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدا کے اندر اگر لمحے بھر کی بھی تبدیلی آئی تو خدا سے پیچھے بھی کوئی سبب ڈھونڈنا پڑے گا, اور خدا کے پیچھے بھی اگر کوئی سبب ہوا تو یہ خدا خدا نہیں ہو سکتا, یہ اس خدا سے متاثر ہو رہا ہوگا. خدا کی ذات میں کوئی تغیر تبدیلی قابل تصور نہیں ہے. جیسے آپ کہیں گے یوں تھا اور یوں ہو گیا خدا, اس کا مطلب یہ کہ یہ خدا نہیں ہے, کچھ اور ہے. فارسی والے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ لمحہ نہیں قابل تصور, قابل تصور نہیں ہے, ایک جملہ استعمال کرتے تھے قدیم زمانے میں. بچوں کو جب کہانیاں سنانے لگتے تھے تو پہلے یہ جملہ سناتے تھے, اور یہ جملہ اگر بچوں کے ذہن میں بیٹھتا رہا ہوگا, اور یقیناً قدیم زمانے کی بچوں کے ذہن میں بیٹھتا رہا ہوگا کم سے کم ایران کے اندر, تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پھر وہ ٹائم لیس سوچ پائیں گے. فارسی میں کہتے تھے ایک ہی بود ایک ہی نابود, غیر از خدا ہیچ کس نابود. اس طرح کر کے ایک جملہ کہتے تھے, ایک ہی بود ایک ہی نابود, غیر از خدا ہیچ کس نابود. ایک تھا ایک نہیں تھا, خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. بہت خوبصورت جملہ ہے. ہر کہانی سے پہلے یہ جملہ کہتے تھے, ہر کہانی سے پہلے یہ جملہ کہتے تھے, ایک ہی بود ایک ہی نابود, غیر از خدا ہیچ کس نابود. کیا یہ تصور میں آ سکتا ہے؟ خدا کی کوئی صفت اس سے علیحدہ نہیں ہوتی, اس کا مطلب خدا عادل ہے, خدا خالق ہے, خدا قدیر ہے, علیم ہے, یہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گی. اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں پہلی صفت سے, خدا قادر ہے. کوئی رکاوٹ خدا متعال کے سامنے کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے. کن فیکن, کوئی رکاوٹ کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. حتیٰ ہمیں کن اور یکن کہنے کے درمیان جو وقفہ دینا پڑا, یہ بھی خدا خلقت میں نہیں دے گا. اس کے ارادے اور خلق کے اندر حتیٰ کن اور یکن کے درمیان کا مائکرو سیکنڈ کا گیپ بھی قابل تصور نہیں ہوگا. تو خدا قدیر ہے. اچھا خدا قدیر ہونے کے ساتھ خالق ہے اور خلاق ہے. خلاق کا مطلب کیا ہے؟ خلق کرنا اس کی ذات کا حصہ ہے, خلق کرنا اس کی ذات کا حصہ ہے. قدیر اس کی ذات کا حصہ ہے, علیم اس کی ذات کا حصہ ہے. اب ایک سوال ہے, جس کی ذات کا حصہ یہ ہے کہ وہ خلق کرے, جس کی ذات کا حصہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور جس کی ذات کا حصہ یہ ہے کہ وہ علیم ہے, علیم کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پہ تشریح لے لیتے ہیں. جتنی بھی مخلوقات قابل تصور ہیں, ایک لمحے کو رک کر ذرا اس طرح سوچے گا. فرض کیجئے کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, اس نے ایک آرٹ کا پیس بنایا ہے, اس نے اپنی زندگی کے 20ویں سال میں آرٹ کا ایک پیس بنایا ہے, اس کے بعد 50 سال اور زندگی گزاری ہے, اب وہ 70 سال کا ہے. اس 50 سال کے اندر آرٹ کے ریلیونٹ اس کے ذہن میں اور آئیڈیاز آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے؟ بہت آئے ہوں گے. مائیکل اینجلو نے پہلے دن ڈیوڈ نہیں بنایا ہوگا, اس نے پہلے دن میں کچھ اور بنایا ہوگا, اور کافی وقت گزرنے کے بعد اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ مجھے ڈیوڈ جیسی کوئی چیز بنا دینی چاہیے. یا مثال کے طور پر شیکسپیئر نے پہلے دن ہیملٹ نہیں بنایا ہوگا, لکھا ہوگا, پہلے اس نے کچھ اور لکھا ہوگا پھر ہیملٹ پہ پہنچا ہوگا. ٹھیک ہے, کیا خدا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ پہلے اس نے ایک مخلوق بنائی, پھر دو مخلوق بنائی, پھر 4, 5, 6, اور اس کے بعد سوچا نہیں ہے تو بہت کچھ بن سکتا ہے, اس میں اور کچھ آگے بھی جا سکتا ہے. کیسا ہوا ہوگا؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ ایسا ہوا ہوگا, اس کا مطلب ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو خدا میں آئی, تبدیلی خدا میں آتی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی حالت, میں نہیں کہہ رہا پہلا لمحہ, چونکہ لمحہ پھر ٹائم پر ہے, پہلی حالت میں ہی خدا کو اپنی قیامت تک کی تمام مخلوقات کا تفصیلی علم حاصل تھا. کتنے پتھر, کتنے درخت, کتنی چونٹیاں, کتنے مچھر, سب خدا کے علم میں تھا. صحیح, اگر خدا کے علم میں یہ سب تھا اور خدا کی قادریت میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے, خدا کی خلاقیت میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے, تو کیا کوئی ایک سیکنڈ بھی سوچا ہوگا کہ خدا نے خلق نہ کیا ہو؟ اگر آپ ایک مائکرو سیکنڈ بھی سوچیں کہ خدا نے خلق نہیں کیا ہوگا, تو سوال یہ کہ کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ کوئی رکاوٹ قابل تصور نہیں ہے, کوئی جہل اور لاعلمی قابل تصور نہیں ہے, خلاقیت کی صفت میں خدا میں کوئی کمی قابل تصور نہیں ہے, تو خدا نے کیوں نہیں خلق کیا؟ مثلا نبی خدا خدا متعال کی تمام اوصاف کا مکمل پیکر تھے. خدا اور نبی میں صرف ایک فرق ہے, خدا خالق ہے اور نبی مخلوق. کیوں خدا خلق نہیں کرے گا, کیوں خدا خلق نہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی حالت قابل تصور نہیں ہے کہ خدا نے مخلوق اول کو خلق نہ کیا ہو. اچھا یہ قابل تصور ہے. اب آپ کہیں گے اگر خدا نے شروع سے آخر تک تمام مخلوقات کو خلق کیا تو انسان ایک ایک کر کے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ اس زمین کی محدودیت اور مادی دنیا کی محدودیت ہے, نہ کہ خدا تعالیٰ کی خالقیت میں کمی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک آدمی کسی انسان کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے, اس سے کہتا ہے لینے کے لیے جھولی پھیلا, وہ جھولی پھیلاتا ہے, وہ جھولی کو آخر تک بھر دیتا ہے اور اب اگر ڈالے تو باہر گر جائے گا. اب کمی کس کی ہے؟ لینے والے کی کمی ہے, دینے والے کی کمی نہیں ہے. یہاں پر اس مادی دنیا کی کمی ہے کہ یہ ایک ساتھ خلق نہیں ہو سکتی, نہ کہ خدا میں کمی ہو کہ وہ اس نے ایک ساتھ خلق نہیں کیا. اچھا جتنا خلق ہو سکتا تھا وہ اس نے کیسا کیا؟ وہ بہت تیزی سے خلق کیا. کتنی تیزی سے خلق کیا تصور فرمائیے گا. اب اگر ہم جیسے لوگ کوئی بات کہیں تو ممکن کوئی اعتراض کرتا ہے, لیکن جدید دور کے سائنٹسٹ ہیں, ان کی بات پہ اعتراض کوئی کم کرتا ہے. اسٹیفن ہاکنگ ایکسپرٹ ہے اس کام کا, کاسمالوجی کی کریشن کا, وہ اس کا ایکسپرٹ ہے. اپنی ایک بک کے اندر لکھتا ہے کہ یہ, اور بعد میں بہت مشہور ہوتا رہا یہ بات. اسٹیفن ہاکنگ کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی اس بات کو بہت زیادہ کوٹ کیا ہوا ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا خلق ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے. یہ جو بگ بینگ ہوا ہے جہاں سے ساری مادی دنیا خلق ہوئی ہے, یہ جو بگ بینگ ہوا ہے یہ ایک پارٹیکل کے اندر ہوا ہے, چھوٹا سا پارٹیکل. پوری کائنات کتنی بڑی ہے قابل تصور نہیں ہے. کئی ہزار نوری سال, لائٹ ایئرز. ایک لائٹ ایئر وہ ڈسٹینس ہوتا ہے جس میں لائٹ ایک سال میں جو ٹریول کرتی ہے اس کو ایک لائٹ ایئر کہتے ہیں, جو کروڑوں سال بن جائے گا, جو کروڑوں کلومیٹر بنے گا. لائٹ ایئر ٹائم نہیں ہے, ظاہر ہے لائٹ ایئر ڈسٹینس ہے. ایک لائٹ ایک سال میں جو ڈسٹینس ٹریول کرتی ہے اس کو ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں. بس یہ سمجھنے لگے لائٹ ایئر ٹائم نہیں ہے, لائٹ ایئر ڈسٹینس ہے. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر بھی کائنات ہے. اس کا مطلب آپ یہاں سے ایک لائٹ مانے جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ ایک کروڑ سال تک چلتی رہے, تب بھی کائنات ختم نہیں ہو رہی ہے, کائنات ہے. صحیح ہے, یہ اتنی بڑی کائنات کتنی بڑی ہو گئی کہ آپ لائٹ مارے ایک کروڑ سال تک لائٹ چلتی رہے, اللہ کی کائنات مادی دنیا ختم نہیں ہوتی. مادی دنیا جو پسترین دنیا ہے خدا کی, خدا کی مخلوقات میں پسترین ہے, یہ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ جو ساری دنیا ہے مادی دنیا کتنی دیر میں خلق ہوئی ہے؟ نمبر ایک, کس سے بنی ہے؟ آپ اس سب کو جمع کر لیں, اس سب کو جمع کریں, یہ کتنی بڑی بن جائے گا؟ یہ بال کتنی بڑی ہوگی جس کے اندر دھماکہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سب بنے؟ صحیح ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہوا تھا اس سے اتنی بڑی دنیا بنی تھی, یہ ایک چھوٹے سے پیس میں ہوا تھا, پارٹیکل میں ہوا تھا. یہ پارٹیکل کتنا بڑا تھا؟ کہتے ہیں یہ پارٹیکل اتنا بڑا تھا کہ ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے. جس میں یہ ساری دنیا بنی ہے یہ پارٹیکل اتنا چھوٹا تھا کہ ہم اس کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کو کہتے ہیں سب مائکروسکوپک پارٹیکل. اتنے چھوٹے سے پارٹیکل سے یہ ساری دنیا بنی ہے جس کا میں نے بتایا ایک کروڑ سال تک لائٹ ٹریول کرتی ہے, ختم نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے, کتنی دیر میں بنی ہے یہ لوگ بیان نہیں کر پاتے. میں اس کو پڑھ کر ہنسنے لگا ایک دفعہ کہ واقعی یہ کیا حقیقت ہے. کہا اگر ایک سیکنڈ کے ایک ہزار ارب ٹکڑے کریں, ایک سیکنڈ کے دو چار آٹھ بارہ, یہ سب باتیں نہیں ہو رہی, ایک سیکنڈ کے کتنے ٹکڑے کریں؟ ایک ٹریلین. ایک ہزار ارب ٹکڑے کریں, ایک سیکنڈ کے ایک ہزار ارب ٹکڑے کریں تو اس میں سے ایک ٹکڑا ہو جائے گا, اس کو کہیں گے ون ٹریلینتھ. اس ایک ہزار ارب ٹکڑے کے, ایک سیکنڈ کے ایک ہزار ارب ٹکڑے کی ایک ٹکڑا ملا, اس کے پھر ایک ہزار ارب ٹکڑے کریں, اس کو ہم کہتے ہیں ون ٹریلینتھ آف اے ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ. اس میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو خدا نے ہمیں کہا تھا کن فیکن، ہم نے زیادہ فاصلہ لیا ہے بولنے میں، خدا نے خلق تیزی سے کیا ہے، ہم پڑھنے اور کہنے میں دیر لگا رہے ہیں، خدا نے اس سے زیادہ تیزی سے خلق کیا ہے. درود بن محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد عجل بر.
قابل تصور نہیں ہے کہ خدا ہو مخلوق نہ ہو، یہ قابل تصور نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے، بہت پرانا ہے. اس کو اس فلسفے کی اصطلاح میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ قدیم ہے، یہ قدیم ہے. گرچہ قدیم ہونے کے باوجود خالق نہیں ہے، سب مخلوق ہے، لیکن یہ قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے ہے خدا کے وجود کے ساتھ ساتھ. ہم اس طرح سے ہیں، یہ ہم خدا کی مخلوق ہیں. ہم چلیں گے اس خدا نے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے، ہمیں ایک دین دیا ہے. اس نے ہمیں ایک دین دیا ہے. اس خدا نے یہ سب کیوں خلق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خلاقیت میری صفت ہے، میں فیاض ہوں، میں علیم ہوں، میں قدیر ہوں، میں کیوں نہ دوں؟ میں نے دینے کے لیے خلق کیا ہے. صحیح ہے؟ جس خدا نے پوری کائنات دینے کے لیے خلق کی ہے، وہ مجھ سے فجر کی نماز کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ مجھ سے خمس و زکوٰۃ کیوں مانگ رہا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیں کہ اس کو کوئی کمی ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے؟ کیسے سوچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ اور بدقسمتی سے زیادہ تر ہم یہی سوچ رہے ہیں. یہ خدا جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اگر اس پوری کائنات کو جس کو اس نے 1 trillionth of a trillionth of a second میں خلق کیا ہے، اسی وقت مارنا چاہے تو اس کو 1 trillionth of a second کا ٹائم بھی نہیں لگے گا. اگر اس کو ہر 1 trillionth of a second میں مارے زندہ کرے تب بھی اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ مجھ سے کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی نصرت کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. یا اللہ، اب کوئی خدا سے کہے خدا ہے تو سب کچھ تو بناتا ہے، تو مارتا ہے، بناتا ہے تو ہم تیرے بنائے ہوئے کو سمجھ نہیں سکتے، نعمتیں دیتا ہے تو ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ضعیف ہم اتنے ہیں کہ ہم سے خود قرآن میں کہتا ہے اگر مکھی تم سے کچھ چھین کے لے جائے تم واپس نہیں لا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو خدا ہے تجھے نصرت کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ میں کیا نصرت کروں؟ اس سے بڑھ کر کہتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اے خدا ہے. وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے ہیں. اور ہم جیسوں سے جن کو خود کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب خدا کے سامنے فقیر ہو، مکھی تم سے چھین کے لے جائے تم واپس نہیں لا سکتے، ہم سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے قرض دے؟ اور میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا. یہ خلقت کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ جو خدا نے عطا کے سوا کسی اور کام کے لیے بنایا ہمیں، ہمیں دینا چاہتا ہے، تو دین اس نے ہم سے کچھ لینے کے لیے بھیجا ہوگا. کیسے ممکن ہے؟ جس کو خلقت میں کچھ نہیں ملنا، اس نے دینا ہی دینا ہے، وہ دین بھیجے گا کہ ہم سے کچھ لے؟ اور وہ ہے عجیب اتنا کہ ہم سے کہتا ہے تم میری نصرت کرو اور جناب مجھے قرض دے دو. ہم لوگ اس جملے کو پڑھ کر اکڑ میں آ کے کہتے ہیں میں قرض نہیں دے رہا. یہ ہماری داستان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس تمام تفصیل کے پیچھے، ہم نے دین کو اب تک یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے لیے آیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں دین خدا نے اپنے لیے بھیجا ہے. یقین فرمائیے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ، ہماری دین کے بارے میں جو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں دین خدا نے اپنے لیے بھیجا ہے. لہذا اگر وہ دین کا، ہم لوگوں سے کوئی دین کا حکم پوچھتا ہے نا، ہم بتاتے ہیں کہ دین میں یہ حکم ہے، کہتا ہے یہ بھی کرنا ہوگا، تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی کیا اللہ تم سے کوئی، نعوذ باللہ، کوئی بھیک مانگ رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو یہ بھی کرنا ہوگا؟ بھائی وہ مالک کل ہے، وہ مالک کل ہے، اس نے تمہارے لیے دین بھیجا تمہیں رہنمائی دینے کے لیے، اور تم اکڑ کے کہتے ہو یہ بھی کرنا ہوگا کیا؟ ہماری دین کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے. ہم نہ خدا کو پہچان پا رہے ہیں، نہ خدا کے نظام کو پہچان پاتے ہیں، نہ خدا کی ہدایت کو پہچان پا رہے ہیں نہ خدا کے دین کو پہچان پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ہم مسلسل سمجھ رہے ہیں اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو جیسے ہم نے کچھ دے دیا. پہلا کام جو میرا اپنے خیال ہے مجھ جیسے طالب علم کو کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو میں یہ سوچوں کہ بھائی میں دین پر عمل کر کے خدا کو کچھ دے رہا ہوں یا خدا سے کچھ لے رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں اور آپ یہ سوچ لیں. اب تصور فرمائیے جب ہم نے خدا کو نہیں چھوڑا تو باقی کسی کو چھوڑیں گے پھر ہم؟ لہذا جب ہم علم مولا کے اوپر پہنچتے ہیں تو مولا سے کہتے ہیں مولا اب جب کہ میں علم پر آیا ہوں تو آپ مجھے یہ دیں. اور وہ پلٹ کے نہیں کہہ سکتے کہ تم نہ آتے تو کیا میری شان میں کوئی کمی آنی تھی؟ تم لوگ تم جیسوں نے انسانوں نے جب کربلا میں ہمارا لاشا پامال کیا تو کوئی کمی آئی تھی کیا؟ کوئی کمی ہوئی تھی کیا؟ نہیں ہوئی تھی. ابھی بھی اگر کوئی نہیں آیا تو کیا حسین کی شان میں کوئی کمی آنی ہے؟ تو جب میں علم پہ پہنچا تو ان کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لیا ہے؟ انہوں نے موقع دیا ہے کہ ہم پہنچ گئے وہاں تک. آج ہم نے دیکھ لیا مثلا 40 کے دن کہہ رہے ہیں 2 سے 3 کروڑ لوگ سید الشہداء کے روضے پر پہنچے. اچھا جب صدام کے دور میں کوئی نہیں پہنچ رہا تھا تو عظمت میں کمی آئی تھی کیا؟ آج پوری کائنات وہاں پہنچ جائے تو امام حسین کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا کیا؟ کسی کے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمیں جس کو کچھ ملنا ہے, سب سے پہلا کام میرا اپنے خیال ہے دین فہمی کے اندر, دین کی سمجھ بوجھ کے اندر پہلا کام یہ کر لیں بھائی یہ دین ہمیں دے رہا ہے یا دین ہم سے لے رہا ہے. اگر دین ہمیں دے رہا ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب دین کے معاملے میں کچھ اور ہونا چاہیے, پھر ہمیں دین کے اوپر کسی اور طرح سے سوچنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد,
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
اب یہ پہلا مرحلہ ہو گیا, وہ یہ کہ ہم دین فہمی کے اندر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں حتی الامکان جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ جو 25-30 منٹ کی ایکسرسائز کی وہ اسی کام کے لیے کی تاکہ اس کا ایک گراؤنڈ بن جائے, وہ یہ کہ دین ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا ہے. اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو ہم نے خدا پہ کوئی احسان نہیں کیا. جیسے کہ خدا متعال اپنے نبی سے کہتا بھی ہے کہ اے نبی یہ اعراب جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے سامنے منت جماتے ہیں, ان سے کہیں لا تمنو علیہ اسلامکم, اپنے اسلام لانے سے میرے اوپر احسان مت جماؤ, یہ خدا ہے جس نے تمہارے اوپر منت ڈالی ہے کہ تمہیں اس مسلمان کر دیا. تم کون تھے پھر؟ سب سے پہلے یہ کام ہو جائے. اس کے بعد دوسرا کام جو ہمیں آج در حقیقت اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا لیکن یہ بہت ضروری تھا اور اس کی تشریحات جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئیں اور یہ بار بار ہوگا کہ ہم ایک موضوع کو لے کر آئیں گے سوچیں گے اسے کم مدت میں نپٹا دیں گے لیکن بعض اوقات کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا زیادہ تفصیل میں چلا جائے گا. دوسرا موضوع جس کے اوپر گفتگو ہونی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام جب ہمیں دینے آیا ہے, دین اسلام ہمیں دینے آیا ہے, اس کا دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا تو یہی بنیادی مسئلہ تھا کہ یہ دینے آیا ہے یا لینے آیا ہے. تو ہم سے کچھ لینے نہیں آیا بلکہ ہمیں دینے آیا ہے, چونکہ جس خدا نے اس کو بھیجا ہے وہ غنی بے نیاز ہے, اس طرح سے تو لینے کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو جب دینے آیا ہے یہ دیتا کیسے ہے اور یہ ہمیں دے کر ہم سے چاہتا کیا ہے, یہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ اچھا یہ بہت اصولی سوال ہے. اصولی سوال کیا ہے؟ فرض فرمائیے آپ کے سامنے ایک انسٹیٹیوشن ہے, کوئی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن, کوئی یونیورسٹی ہے, کوئی کالج ہے اور آپ کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کالج یا اس یونیورسٹی میں داخلہ لے. ٹھیک ہے, تو آج کل کے زمانے میں ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو گلوبل رینکنگ ہے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے اندر اس کو جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی رینکنگ کیا ہے, دنیا میں اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہے. ایک اور کام کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں اس رینکنگ کے سوائے, بہت سادہ کام ہے اور یہ بہت خطرناک اور غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رینکنگ کی اپنی اپنی لمٹس ہوتی ہیں, وہ رینکنگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جسٹس کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں, اس کی اپنی لمٹس ہوتی ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے انسٹیٹیوٹس کی ہی رینکنگ کو پڑھ لیں تو آپ بعض اوقات حیران رہ جائیں گے کہ یہ رینکنگ کس حساب سے ہیں. بہرحال دوسرا کام ایک اور بھی ہے, وہ کیا ہے؟ آپ یہ کریں یہ جا کر دیکھیں اس انسٹیٹیوٹ نے 40-50 سال میں جو لوگ بنائے ہیں وہ کون سے ہیں. ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں, یہ جا کر پوچھیں تم جو بنانا چاہتے ہو وہ کیا ہے, کیا کیا بنانا چاہتے ہو؟ اچھا اس میں ان دو باتوں میں کیا فرق ہے؟ بہت عمل اور تھیوری کا فرق ہے. ایک دفعہ ادارہ کہتا ہے جو میں بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، 50 سال میں بنا نہیں پایا، ٹھیک ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ بتاتا ہے کہ جو میں بنانا چاہتا ہوں وہ یہ انسان ہے اور میں بنا نہیں پایا، یہ میری ایک مشکل ہے، یہ بھی قابل اعتراف ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اور طریقہ کار کیا تھا جو میں نے دوسرے نمبر پہ کہا تھا، دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں اس نے 50 سال میں بنایا کیا ہے. صحیح ہے، تو ہم دین اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ خدا تو اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں بنانا کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے. میں اس وقت اس کے پیچھے جاؤں گا نا تاکہ پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے بنانا چاہتا ہے وہ ہے کیا چیز. اگلے مرحلے میں میں پوچھوں گا بنایا یا نہیں بنایا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے مرحلے میں ہم یہ پوچھتے ہیں دین جو بنانا چاہتا ہے وہ کیا بنانا چاہتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے سب کے پاس، سنی شیعہ سب فرقوں کے پاس، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی سے. حدیث قدسی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل کا بیچ میں میڈیم نہیں ہے، اللہ نے نبی سے براہ راست خطاب کیا، یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہوتا. اور ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو ابدی اطعنی اجعلو کا مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. یہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے. اچھا اب جیسے ہی کوئی عام آدمی اس جملے کو سنے پیر تو کہے گا بھائی یہ شرک ہے کہ خدا اپنا جیسا بنانا چاہتا ہے. نہیں، ایک لمٹ کے ساتھ ہے. اگر خدا کی ساری صفتیں ایک مخلوق میں آ جائیں صرف ایک فرق کے ساتھ، خدا خالق ہو اور یہ ابھی بھی مخلوق ہی ہو، تو پھر شرک نہیں ہے. خدا نے دیا، خدا نے اپنے نبی کو اور نفس واحدہ امیر المومنین اور نبی کے اندر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تر صفات حسنہ دے دی، تمام تر صفات حسنہ دی، تمام تر صفات کو کمال کے اوپر دیا، اس خاطر انسان کامل کہلائے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ خدا خالق تھا اور نبی مخلوق، بس یہ ایک فرق. اگر خدا دے تو ممکن ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً ممکن ہے، نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ عملاً ہو چکا ہے، عملاً ہو چکا ہے. خدا تو ایک اور بات کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے عملاً ہو چکا ہے، آئندہ بھی کر دوں گا اگر کوئی ایسی بندگی کرے. اب بھی اطعنی اجعلو کا مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. اچھا اپنا جیسا بناؤں گا، تشریح بھی فرمائیے، حدیث قدسی کا حصہ ہے، تشریح ہمارا حصہ نہیں، حدیث قدسی کا حصہ ہے. فرمائے میں حی اور قیوم ہوں، میں حی اور قیوم، حی زندہ ہوں، قیوم پالتا ہوں. صحیح ہے، قیوم اس کو کہتے ہیں جس کی ذات سے جس کے اوپر دوسرے لوگ انحصار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مثلا 5 آدمی کی فیملی میں اگر ایک آدمی کما رہا ہے باقی اس کے اوپر کھا رہے ہیں، تو ایک انتہائی گرے ہوئے، ایک انتہائی چھوٹے لیول کے میننگ میں یہ اس خاندان کا قیوم ہے، سرپرست. اسی سے قیومیت بنتی ہے، سرپرستی، جس کو عربی میں اردو میں سرپرستی کہتے ہیں، عربی میں قیومیت کہتے ہیں. تو یہ فرمایا میں حی اور قیوم ہوں، میں زندہ ہوں اور قیوم ہوں، میں تجھے بھی ایسا بناؤں گا، تجھے بھی کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں میں قیوم نہیں بن پاؤں گا، کیوں؟ چونکہ میں خود کسی اور پہ قائم ہوں گا، میرا انحصار ختم نہیں ہوگا، جو ڈپینڈنسی میرے اندر ہے مخلوق ہونے کے ناطے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. صحیح، اس کے بعد فرمایا میں کہتا ہوں چیزوں سے کہ ہو جائیں تو ہو جاتی ہیں، تو بھی کہے گا کہ ہو جائے تو ہو جائیں گی، صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ تیری یہ جو طاقت ہوگی یہ میں نے دی ہوگی اور میری طاقت میرے اپنے اوپر ہے، مجھے کسی نے دی نہیں. صحیح، خدا تعالیٰ نے بس اس یونیورسٹی میں اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ بنے تو کہاں پہنچے گا؟ یہاں پہنچے گا. صحیح ہے، جب کسی کوئی اس یونیورسٹی میں اچھا بنے تو یہاں تک پہنچ جائے گا. یہاں تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل باقی رہے گی پھر کیا؟ نہیں. اچھا یہاں تک پہنچانے میں دین، جب دین پہ آپ عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، یہاں تک پہنچیں گے، یہاں تک پہنچنے میں آکسفورڈ کی ڈگری بھی مددگار ہوگی یا نہیں؟ ادھر تک پہنچنے کے لیے کم از کم بی تو آکسفورڈ سے کرنا پڑے گا، کیسا ہوگا؟ نہیں، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے. تو ایک بات فوراً ہمارے ذہن کے اندر کلک کرنی چاہیے، اگر واقعاً دین ہمارے پاس ہو، ہمیں دنیا میں کسی کی محتاجی پیش نہیں آئے گی. اگر واقعا دین ہمارے پاس ہو تو ہمیں دنیا میں کسی کی کوئی محتاجی پیش نہیں آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ساری مشکلات کو حل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قطعاً کریں گے. نہ صرف یہ کہ دین کے ہوتے ہوئے ہم ساری مشکلات کو حل کریں گے, میں ایک اور اس طرف سے لے کر آ کے عرض کروں گا, اگر ہماری مشکلات ہیں اور ہم حل نہیں کر پا رہے, اس کا مطلب ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ دین نہیں ہے, یہ دین کی طرح کی کوئی اور چیز آ گئی ہے. دیکھو دین کا کام یہ تھا, ابھی آپ کی خدمت میں اس پورے پس منظر کے ساتھ عرض کیا کہ دین کا کام تھا اتنی اعلیٰ جگہ پہ پہنچائے, اتنی اعلیٰ جگہ پہ پہنچائے, کسی کی مدد کے ساتھ یا بغیر کسی مدد کے. کسی کی مدد لے تو پھر شریک نہیں ہو جائے گا وہ, بغیر کسی مدد کے خدا میں وہاں تک پہنچا سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری مشکلات حل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ قطعاً حل ہونی چاہیے, قطعاً حل ہونی چاہیے. اچھا اگر میں اپنے معاشرے کے اندر مشکلات کا ایک انبار دیکھ رہا ہوں, مشکلات ہی مشکلات ہیں اور وہ مشکلات حل ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں, اس کے بعد میں کیا رہا ہوں؟ میرا دین ہے یہ. قطعاً مطلب یہ ہے کہ یہ دین کے نام پر کوئی بہت ناقص سی چیز میرے ہاتھ میں ہے, یہ صحیح دین قطعاً نہیں ہے, یہاں پہ کوئی نقص ہے میرے پاس. اگر یہ نہ ہوتا تو ایسی محتاجی نہیں ہونی چاہیے تھی. کیوں ایسی محتاجی ہوتی؟ اب یہاں ایک مشکل ہے ہمارے پاس, یہ ایک مشکل ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. اس کا مطلب ہمارے دین کے اندر کوئی کمی ہے, اور جب تک یہ ریئلائزیشن دوسرے مرحلے میں نہیں ہوگا پھر ہم دین کے معاملے میں کمی میں مبتلا رہیں گے. بس پہلا ریئلائزیشن کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ دین دینے کے لیے آیا ہے, دین مجھ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہے. نمبر دو, دین نے میری مشکلات کو حل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا میں دین پہ عمل کرتا رہوں دوسروں کا محتاج بیٹھا رہوں, یہ نہیں ہو پائے گا. دین مشکل کو حل کرے گا اور ہمیں بے نیازی کی سطح کے اوپر پہنچا دے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا دین کی ایک اور خصوصیت بھی عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ موضوع کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے دنیا میں معمولاً ایسا ہوتا ہے, اگر آپ نے یونیورسٹی کی ڈگری شروع کی اور وہ ڈگری چار سال کی ہے اور آپ نے پونے چار سال پڑھا ہے, ڈگری ملے گی یا نہیں ملے گی؟ 80% ڈگری مل سکتی ہے. کیا دین بھی ایسا ہی ہے؟ دین کیسا ہے؟ دین ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اگر 100% پرفیکشن پہ جا کے عمل نہیں کیا تو دین میں سے کچھ نہیں ملے گا. نہیں, ایسا نہیں. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کسی نے اگر ایک آہ بھرنے کے برابر بھی مجھے یاد کیا تو میں جواب دوں گا, اس پہ بھی جواب دوں گا. اس کا مطلب ہے ناقص کے ساتھ ہم اور آپ چل سکیں گے, لیکن ہمارا نقص اس وقت ختم ہوگا جب اپنے دین کے اندر کامل ہونے کی کوشش کریں گے. ابھی بھی دین ہمیں فائدے دے رہا ہے, ابھی بھی دین ہمیں فائدے دے رہا ہے ہمارے تمام تر نقص و عیوب کے باوجود. کیوں؟ میں نے عرض کیا دین وہ نہیں ہے کہ اگر 100 نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دین وہ نہیں ہے. دین جتنی سطح پر آپ نے کوشش کی اتنی سطح تک آپ کو جواب ضرور دے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَسَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى. جتنی بھی کوشش کرے گا اس کی کوشش دیکھی جائے گی. صحیح. بس کوئی کہ یہ کہے چونکہ 100% دین نہیں ہے تو پھر دین کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو ابھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس وجہ سے کہ تھوڑا سا رہ گیا ہے یہاں پر. آپ تصور فرمائیے, اب اس کو بہت تیز سے عرض کروں ورنہ میں لگ رہا ہے کہ میں ہر جگہ بہت دیر کے لیے رک رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اتنے انبیاء ہمارے پاس آئے اور دنیا اس وقت اس جگہ پر ہے کہ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں, ایک عرب انسان 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہا ہے. صحیح ہے. اور ہمارے پاس جو دولت کی تقسیم ہے وہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن میں ہمارے پاس بہت پرانے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 80% ویلتھ صرف 20% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور ابھی نئے اسٹیٹسٹک تو اللہ ہی جانتا ہے پھر کیا ہوگا. جو دولت کا کنٹریکشن ہمارے پاس ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں جو ریسیشنز آ رہے ہیں اس میں کوئی امیر کم نہیں ہو رہا ہے. بلینرز کی تعداد بڑھ رہی ہے, غربا کی تعداد اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. بلینرز کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے کہیں پر بھی نیٹ وغیرہ کے اوپر سرچ کر لیجئے. یہ جو ریسیشن آیا تھا 2008 سے لے کے 2012 تک چلتا رہا, اور میرا اپنے خیال ہے کہ ابھی بھی ہم اسی میں, اس میں کوئی بلینر کی تعداد کم نہیں ہوئی. حتیٰ امریکہ کے بلینرز کی تعداد کم نہیں ہوئی. ایشیا, امریکہ, یورپ سب میں بلینرز کی تعداد بڑھی ہے. اس کا مطلب دولت کا کنٹریکشن اور سینٹرلائزیشن فوکس اور شدید ہوا ہے، غریب اور بڑھ گئے. صحیح، یہ جو دنیا بنی ہے یہ کس طریقے سے بن گئی ہمارے پاس؟ اب یہ جو مشکل ہے اسے حل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اور حل کس طریقے سے ہونا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
تھوڑا سا واپس آ کے اس کو اپنی جگہ کے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں دین کے کچھ پوائنٹس عرض کیے. دین کو آپ کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو دین اس طرح سے دیکھنا ہوگا. دین ہماری مشکل کو بھی حل کرے گا، اور انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے اندر ایک مشکل پیش آ رہی ہے. ہم لوگ بھی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، ہم لوگ بھی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو انسان ہیں دین سے ہٹ کر، وہ بھی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین بھی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے اور اس کے حل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی چاہتا ہے مشکل کو حل کرے، ہم بھی چاہتے ہیں مشکل کو حل کریں، کہنے کی حد میں کم از کم. آپ نے یونائٹڈ نیشن مشکل کو حل کرنے کے لیے بنائی ہے یا مشکل کو بڑھانے کے لیے بنائی تھی؟ حل کرنے کے لیے. اور آخری 60 سال میں ہوا کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ حل نہیں ہو پائی ہے بلکہ اور مصیبت بڑھ گئی ہے. ہم کسی صورت حل نہیں کر پائے. آپ تصور کیجئے، اب نہیں معلوم اس کو کتنی ریلیونس ہے یہاں پر. ورلڈ بینک جب سے بنا ہے، اس کا کام تھا، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، دونوں جو برٹن وڈ سسٹم کے تحت بنے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دونوں کا کام یہ تھا غریبوں کی غربت کو ختم کرے گا. دونوں کا کام یہ تھا یہ ڈیولپنگ کنٹریز کو لون دے گا تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے. 60 سال میں ان دونوں بینک، ان دونوں انسٹیٹیوشنس نے کبھی کوئی نقصان نہیں اٹھایا، کبھی کوئی نقصان نہیں اٹھایا. اور ان کے اوپر انویسٹ کرنے والوں کو کنفرم پرفیکٹ ریٹرنز ملے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک دکان ہے اور کچھ نہیں ہے، سوائے دکان کے کچھ نہیں ہے. اور ان سے لون لینے والا ایک آدھ ملک ہے جو ان کا لون پے بیک کر پایا. آج تک کوئی ان سے لون لینے والا ڈھنگ سے اپنے آپ کو لون سے باہر نہیں نکال پایا. اس کا مطلب ہے انہوں نے صرف مشکل بڑھائی ہے. اچھا، اب اس مشکل میں ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک حل نکالتے ہیں، ایک مشکل میں اور اضافہ کرتے ہیں. میڈیسنز میں ہم نے یہی کیا ہوا ہے، اپنے لائف اسٹائل کے اندر ہم نے یہی کیا ہوا ہے. اچھا، بعض اوقات جو حل نکال رہا ہوتا ہے بہت سنسیئر ہوتا ہے، بہت سنسیئر ہوتا ہے، لیکن صرف مشکل ہی ہوتی ہے. 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ مشکل ایک اور مشکل ایجاد کر گئی ہے. ہر روز ایک نئی داستان ہے، ہر روز ایک نئی داستان ہے، کینسرز کے سلسلے میں، اس سلسلے میں، اس سلسلے میں. ابھی ہم لوگ جب فروزن فوڈ آئے تھے تو کتنا خوش ہوئے تھے کہ پوری انسانیت کو کھانا مل جائے گا، چونکہ وہ فروزن پیکس میں ہوگا، وہ دنیا میں کہیں بھی پہنچایا جائے گا. اب اس وقت یہی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو فروزن فوڈ ہے یہ کینسر کی ایک بہت بڑی سورس ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا، جب کارپوریٹ فارمنگ آئی تھی تو ان لوگوں نے اتنا خوش ہو کے ہم سے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، ہم سارے صحراؤں کے اندر فصلیں اگا دیں گے. اب یہ خود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یوریا کھاد استعمال کی ہے یہ خود سورسز میں سے ایک سورس ہے بیماریوں کے لیے. اب یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں، اور ہم سے کہہ رہے ہیں بھائی آرگینک، ان کو آرگینک کا خیال کرنا ورنہ مارے جاؤ گے تم سب لوگ، تم نہیں بنایا تھا. 60 سال کے بعد ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ہم نے کیا تھا نا وہ سب غلط تھا، اور اب آپ جا چکے، اب آپ مارے گئے. اس سے برے پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں. نہیں معلوم آپ کے ذہن میں ہے نہیں، مجھے اپنے بچپن میں یاد آتا ہے، پھر بعد میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو مجھے بچپن کا ریکال ہوتا ہے. 70s میں پاگلوں کے لیے ٹریٹمنٹ تھا، 70s میں دیوانوں کے لیے ٹریٹمنٹ تھا، انہیں الیکٹرک شاک لگائے جاتے تھے. اگر آپ کسی کے ذہن میں ہو اس زمانے کی بچپنے میں کہ یہ دیوانوں کے لیے ٹریٹمنٹ تھا، الیکٹرک شاک لگائے جاتے تھے، آج نہیں کرتے یہ کام. اچھا، یہ الیکٹرک شاک کیوں لگائے جاتے تھے؟ یہ جو ٹریٹمنٹ تھا اس کی بیس کیا تھی؟ اس کی بیس یہ تھی کہ انسان کی سائیکالوجی میں اور برین میں کچھ فنکشنز ہیں جو ہمیں نہیں معلوم. بعض اوقات شاک لگانے سے یہ زیرو پہ واپس آ جاتا ہے. بالکل، آپ کے پاس ریسیٹ کے بٹنز ہیں، یہ کہتے تھے شاک لگانے سے یہ واپس آئے گا اور کہاں پہنچے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنا واپس جائے گا یہ خدا جانتا ہے. ان کے شوک ٹریٹمنٹ سے بعض اوقات 30 سال کا بندہ 6 سال کا بچہ بن جاتا تھا. پروون ہے یہ سب کیا یہ ہوا ہے. اسی شوک ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ تھا 60s اور 70s میں اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ انسانوں کو سینس لیس کر دیتے تھے، اس کے سینسرز کو ختم کر دیتے تھے، یعنی ہاتھوں کے اوپر کچھ اس طرح سے کورنگ ڈالتے تھے کہ وہ سینس کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا. ایسے ماحول میں رکھتے تھے جہاں کچھ نہ دیکھ سکے کچھ نہ سن سکے. تو کہتے تھے کہ اگر کوئی اس باکس کے اندر 15 سے 20 دن رہ جائے تو زیرو پہ واپس آ جائے گا. میڈیکل کے نام پر یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کی بیس پر سوسائٹی کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایک تھیوری بنی. یہ تو بندوں کو ڈیل کر رہی تھی نا شاک ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے، شاک لگا کر اور سینس لیس کر کے. بالکل اسی کی بیس پر ایک سوشل تھیوری بنی کہ اگر کسی قوم میں کریکشن کرنی ہے تو پہلے شاک لگا دو. بکس لکھی ہوئی ہیں، آپ جا کے پڑھ لیجئے، میں اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. سوسائٹی کو ڈیل کرنے کے لیے تھیوری بنی، اس کو اگر کریکشن دینی ہے شاک لگاؤ. اسپیشلی کہاں استعمال کرتے تھے، کہتے تھے جو کمیونسٹ سوسائٹیز ہیں نا، انہوں نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا، ان کو برین واش کر دیا. ان کمیونسٹ سوسائٹیز کو ہیومینٹی کے اندر، انورٹڈ کوماس کے اندر، واپس لانے کے لیے ان کو شوق دینا ضروری ہے. اچھا وہ شوق کیا ہوگا بھائی؟ کہیں گے وہ شوق کوئی ایسا شدید ان کو صدمہ ملے، خبر ملے، ان کے اوسان خطا ہو جائیں، یہ واپس آ جائیں گے. اس کے اوپر بہت پریکٹس کی ان لوگوں نے، بہت پریکٹس کی. تو کیا کیا پھر، میں عرض کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا ادھر کی طرف جا رہا ہوں. لیٹن امریکہ کے اندر بعض کنٹریز کے اندر پر ایئر انفلیشن کئی گنا انفلیشن ہوتا تھا. ٹائم یعنی پرسنٹیج کی بات نہیں ہو رہی ہے، کئی ٹائمز انفلیشن ہوتا تھا. کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ایک چیز 1 روپے کی مل رہی ہے تو سال کے آخر تک آتے آتے 1.5-2 روپے کی نہیں ہوگی، مثال کے طور پر 25 روپے کی ہو گئی. 25 ٹائمز انفلیشن ہو گیا. تو کھڑا کھڑا آدمی امیر سے فقیر ہو جاتا تھا اور پوری قوم شوق میں چلی جاتی تھی. یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ کہتے تھے یہ شوق ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ یہ انسان بن جائے. صحیح، یہ سب انہوں نے کیا ہے. یہ سولوشنز ہیں، یہ مشکل کے حل ہیں. اچھا اب خدا مشکل کو کیسے حل کرتا ہے؟ ہم ان کے حل میں اور خدا کے حل میں فرق کیا ہے، اس کو انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا متعال کا نظام جب مشکل کو حل کرتا ہے تو مشکل کو کیسے حل کرتا ہے. صرف ایک جھلک دکھاتے ہوئے، ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، صرف ایک جھلک دکھانے کی خاطر اللہ کے نبی جاہل ترین معاشرے میں اس لیے تشریف لائے، شاید تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی پڑھے لکھوں کو صحیح کر سکے، جاہل ہوتے تو صحیح نہیں کر سکتے تھے. خدا نے نبی کو جاہل ترین بندوں کے درمیان بھیجا اور کہا کہ دیکھو میرے نبی نے جاہلوں کو بھی انسان بنا لیا. صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پاکستان میں رہ رہے ہو تو نا امید مت ہونا. یہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اس جاہلیت سے تو الحمدللہ رب العالمین لاکھوں درجے بہتر ہے. صحیح، اللہ نے سب کو امید دلائی ہے اپنے دین کے ذریعے سے. تو وہ کیسے کرتا کہ اگر مثال کے طور پر وہ ان کو بھیج دیتا ایجپٹ میں یا ایران میں، پرشیا میں یا ہندوستان میں، جن کے پاس ہزاروں سال کی سویلائزیشن تھی، تو کوئی ممکن ہے کہتا کہ اللہ کے نبی نے تو پہلے سے سویلائز لوگوں کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا، اگر وہ آتے کہیں موزمبیک میں اور نہیں معلوم کانگو میں اور فلاں فلوں میں، بنین میں، ٹوگو میں، تو وہ کہاں سے بندوں کو صحیح کرتے. تو خدا متعال نے جاہل ترین علاقے میں بھیج کر کہا کہ دیکھو ان کو بھی صحیح کر لیا. صحیح، اچھا صحیح کیسے کیا؟ کوئی شاک ٹریٹمنٹ کیا؟ کیا کیا؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ساتھ ہم نے خود وہ کر لیا جو نبی نے جاہلوں کے ساتھ کیا تھا، جس میں کسی کو شوق نہیں لگایا، جس میں کسی کو سینس لیس نہیں کیا. صحیح ہے، اگر وہ کر لیا ہم نے اپنے ساتھ جو نبی نے اس زمانے کے جاہلوں سے کیا تھا، اور ہم جاہلوں سے بہت بہتر ہیں الحمدللہ رب العالمین لاکھوں درجے بہتر. تھوڑا سا کوشچن مارک کے ساتھ بات جگہوں کے اوپر، تو پھر ہم مشکل کو حل کر لیں گے، پھر ہم اپنی مشکل کو حل کر لیں گے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی نے اس کام کو کیسے کیا. ایک ذرا سا اس کو ٹچ کرتے ہوئے، صرف بہت تیزی سے اس کو ٹچ کرتے ہوئے، کل انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں ایلیبریٹ کریں اگر ممکن ہوا، وہ یہ کہ خدا کے نبی نے نہ پولیس لگائی، اللہ کے نبی نے نہ جبر کیا. اللہ کے نبی ایک سادہ سا کام کرتے تھے جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کچھ حقیقتیں انسانوں کو بتاتے تھے، لوگ وہ حقیقتیں سمجھ جاتے تھے، سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو خود ہی تبدیل کرتے تھے. بس یہ کیسا ہے؟ ایک مثال حدیث میں عرض کر دوں اور کل انشاءاللہ اس کے اوپر آرائش پیش کریں گے. وہ یہ کہ کسی نے امام معصوم سے پوچھا،
اللہم صل علی محمد آل محمد عجل،
امام معصوم سے پوچھا کہ کیا امام معصوم گناہ کرتے ہیں؟ میں نے امام معصوم بیچ میں لگایا، اس نے امام معصوم نہیں کہا تھا، اس نے صرف امام کہا تھا. کیا امام بھی گناہ کرتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال بہت تکلیف دہ ہے ہم جیسوں کے لیے. اور میرا اپنے خیال ہے، میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ کہیں پاکستانی سوسائٹی میں کہیں بیٹھ کر کسی بڑے مولانا سے بھی یہ سوال کرتا تو ٹھیک ٹھاک پٹائی ہو چکی ہوتی اس سے کہ اس نے جرأت کیسے کی. اہل بیت جرأت سوال دیتے تھے، وہ جرأت سوال دیتے تھے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. وہ جرأت سوال دیتے تھے. اس نے پوچھا کیا امام بھی گناہ کرتے تھے؟ کرتے ہیں. امام نے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے کسی کھانے میں زہر پڑا ہو، تمہیں پتا ہو، تو تم کھاؤ گے؟ گرچہ تمہیں بھوک بھی لگی ہو، بھوک بھی لگی ہے، کھانے میں زہر ہے، کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا مولا میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ اب یہ جواب ہماری طرف سے، امام نے اس کو، اس شخص نے بیان نہیں کیا، امام نے اس کی معلومات کے اوپر اکتفا فرمایا. کیوں؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے، وہ یہ کہ کھانے کی اور بھوک مٹانے کی جو لذت ہوگی وہ تھوڑی سی ہوگی اور موت ابدی ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑی سی لذت کی خاطر موت کو برداشت نہیں کروں گا، بلکہ میں بھوکا رہنے کو ترجیح دوں گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا مولا میں نہیں کھاؤں گا. امام نے فرمایا جس طرح تم زہر نہیں کھاؤ گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہاں زہر ہے، کہاں شہد ہے، پھر اس کو دھکا نہیں دیتے تھے کہ شہد کھاؤ اور زہر مت کھانا. نہیں، اتنا بتا دینا کافی ہوتا تھا. وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے، پھر جہاں شہد ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے، جہاں زہر ہوتا تھا وہاں سے دور ہو جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا. ہمیں اس کی خاطر ایک محنت کرنی پڑے گی، ہمیں ان حقائق کو دوبارہ سے سمجھنا پڑے گا جس کو سمجھا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو اس قابل بناتے تھے کہ وہ پھر غلطی نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت سخت ہے یہ. ایک اور سختی اس لحاظ سے کہ یہ سب چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ بھی ہیں، اور اس معلومات نے ہمارے اوپر اثر نہیں ڈالا ہے. اس کا مطلب ہے اب دوبارہ بتانا کافی نہیں ہوگا، اب کچھ اور بھی کرنا پڑے گا چونکہ معلوم پہلے سے. البتہ یہ ایک علیحدہ مشکل ہے کہ جو معلوم ہے کہہ رہا ہے، اسے واقعا معلوم ہے یا اس نے صرف سنا ہے؟ شاید معلوم نہیں ہے اسے، اس نے صرف سنا ہوا ہے. اگر علم کے درجے پر پہنچ جائے تو پھر عمل سے دور ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب ہے یہ ابھی معلوم بھی نہیں ہوا ہے، یہ ابھی ہم نے صرف سنا ہوا ہے. تو ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ایک حصے پہ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سب بھی جو کیا ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. جو آپ کو یاد ہوگا انیشیلی جو 20-25 منٹ کی پریکٹس ہوئی، وہ بھی اس کا ایک حصہ تھی کہ ہمیں علم حاصل ہو تاکہ ہم اس کے عمل کی طرف جا سکیں. جو ہمیں کوشش کرنی ہوگی وہ ہمیں ان حقائق کو دوبارہ سمجھنا ہوگا. علامہ اقبال بہت متواضع آدمی تھے اس معاملے کے اندر. وہ نہیں کہتے تھے میں دین دوبارہ سمجھا رہا ہوں، وہ کہتے تھے ریکنسٹرکشن، دوبارہ بنا رہا ہوں. کہتے تھے یہ بنا ہوا دین ہے، اسے کچھ نہیں کرنا ہے، دوبارہ ایجاد نہیں کرنا ہے، ایجاد نہیں کرنا ہے، اس کو دیکھ کر دوبارہ ایک بنانا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے دیا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے، میں اپنے اندر اس دین کی ریکنسٹرکشن کروں گا جو اللہ کے نبی نے مجھے دیا تھا. تو ہمیں یہ ریکنسٹرکشن اپنے اندر کرنی ہوگی، اینٹ اینٹ ایک ایک کر کے. تاکہ ہم دوبارہ اس جگہ پہنچ جائیں جہاں اللہ کے نبی پہنچانا چاہتے تھے. بالکل ایسی تصور کیجیے گا جیسے آپ کے پاس کوئی ہسٹوریکل بلڈنگ کراچی کے اندر ہے, آپ اس ہسٹوریکل بلڈنگ کی ریپلیکا اسلام آباد میں بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس کو پورے کو اسٹڈی کرنا چاہیے, پورے کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد میں ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا, آرکیٹیکٹ بیٹھے ہوئے وہاں پہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ یہ دوبارہ کیسے بنتا ہے. ہمیں یہ کرنا ہوگا اپنے اندر کہ ہمارا دین کیسے بنا ہے, اور اگر ہم نے یہ کام کر لیا پھر ہمارے اندر ان کوالٹیز کی ریفلیکشن آنے لگے گی جو پہلے جنہوں نے سمجھا تھا ان کے اندر آئی تھی. جب اللہ کے نبی نے دین دیا تھا تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا, جب ان کو سمجھ میں آیا تھا تو وہ کسی مقام پہ پہنچے تھے. اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہمارے اندر ان لوگوں کی ریفلیکشن آنا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہمارے اندر حضرت میثم تمار کی کوئی ریفلیکشن آئے گی, یہ ہوگا. جیسے ہی یہ کام ہوا کہ دین ہمیں سمجھ میں آیا تو ہمارے اندر ان لوگوں کی کوئی نہ کوئی جھلک آنا شروع ہو جائے گی. تو مثال کے طور پر وہاں پہ جو لوگ قربانیاں دے رہے تھے ہم بھی ان قربانیوں کے لیے تیار ہو سکیں گے, اور خدا نے متعال کا ایک لاکھ لاکھ ایک احسان ہے, اس نے ان لوگوں کی یاد کو ہمارے ذہنوں کے اندر باقی رکھا. یہ کہ میں اور آپ سید الشہداء کے نام پر عزاداری کرنا ہے, اس نے ہمیں اس جگہ کے اوپر باقی رکھا ہے, اس نے ہمیں اس قابل رکھا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے اس وقت دین سیکھا تھا اور انہوں نے مقامات حاصل کیے تھے. سید الشہداء نے اس واقعہ کربلا کے اندر افراد کی شناخت بھی کروائی دی, افراد کی شناخت کروائی جو اگر وہ نہ کرواتے تو شاید ناممکن تھا ہمارے لیے, ہم کیسے پہچان سکتے تھے. مثلا جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو لکھا کہ یہ فقیہ کوفہ, کہا رجل حبیب ابن مظاہر کے لیے کہ یہ کوفہ کے فقیہ ہیں, اگر نہ کہتے سید الشہداء شاید ہم نہیں پہچان سکتے تھے. اگر سید الشہداء کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم حر کو نہیں پہچان سکتے تھے. سید الشہداء کے واقعے نے یہ امکان دیا کہ ہم حضرت حر کو پہچان سکیں. اگر سید الشہداء کا واقعہ نہیں ہوتا تو ہم حضرت جون کی نورانیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے, ہمارے نزدیک وہ حبشی غلام ہوتے. سید الشہداء کے واقعے نے بتایا کہ جو جس کو جون تم سیاہ دیکھ رہے ہو یہ سیاہ نہیں ہے, یہ بہت سفید, اس کے اندر نورانیت. یہ سارے امکانات کیسے فراہم ہوئے؟ جب سید الشہداء خود قربانی کے لیے نکلے. ہم لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے, ہمیں مصائب کے اندر ایک کوشش کرنی چاہیے, کاش ہم پہچان سکیں سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی تھی اس وقت, کاش کہیں ہمیں سمجھ میں. البتہ یہ بات یقینی ہے کہ ہم اس کی جھلک کو بھی لیں گے تو ہمارے دل پھٹ جائیں گے, ہم برداشت نہیں کر پائیں گے, اور جب کسی میں ظرف نہیں ہے تو خدا اس کو اتنی طاقت نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو خدا نے ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی کہ ہم سید الشہداء کے غم کو برداشت کریں, وہ غم اتنا قوی تھا مضبوط تھا ہمارے سینے پھٹ جاتے, ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوتا. لیکن خدا نے ہم سے صرف اتنا چاہا ہے کہ ہم سید الشہداء کے غم کو یاد کرنے کم از کم, کہ وہ غم کیسا غم ہوگا. اور ہمارا جیسا طالب علم جب سید الشہداء کے اس پورے واقعے کو دیکھتا ہے تو کچھ جگہ کے اوپر سید الشہداء کا غم جھلکتا ہوا نظر آتا ہے, کچھ جگہ پہ سید الشہداء کا غم ہے لیکن غم کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے, کچھ جگہ پہ سید الشہداء کا غم ہے لیکن غم چھلک کے سامنے آ گیا. ایسی جگہوں میں جہاں غم چھلک کے سامنے آیا وہ جگہ تھی جہاں علی اکبر کو الوداع کیا, پھر گویا چھپایا نہیں ہے, کچھ کچھ دکھا دیا کہ دیکھو حضرت علی اکبر الوداع کہنے کے لیے جب آئے, بہت خوبصورت سلام جو ہمارے پاس برسوں سے موجود ہے, تقدم ولادی, کربلا ہو چکی تیار, تقدم ولادی, بہت نفیس ہے.
بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار، تقدم بلد، بہت سخت تھا سید الشہداء کے لیے، علی اکبر کو بھیجنا بہت سخت تھا، علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے، نہ سید الشہداء روک رہے نہ سید الشہداء بھیج رہے۔ ایک موقع پر صرف اتنا کہا کہ بیٹا جاؤ اس پھپھی سے اجازت دو جس نے ماں کی طرح پالا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، ہمارے پاس کربلا کے حقائق میں کچھ حقائق انتہائی عجیب حقائق ہیں، کچھ علماء نے اس کو درج فرمایا ہے، مناسبت شاید اتنی تفصیل مسائل کی نہیں ہوگی، لیکن چند جملے چند واقعات جو اس حوالے سے ہیں، دل کو عرض کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہے۔ علی اکبر خواتین کے خیمے میں آئے اور واپس نکلے، واحد مجاہد ہے جو سات دفعہ اندر گیا ہے سات دفعہ باہر ہے، بار بار پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ، جملے کچھ جملات ہمارے علماء نے بہت نفیس جملات ارشاد فرمائے، اردو کی تمام تر محدودیت کے باوجود میں ہمیشہ علامہ زیارہ درجہ وادی صاحب کا تذکرہ کرتا ہوں، مدیون ہے ان کے، انہوں نے باقی بعض جگہوں پہ بہت محنت فرمائی ہے۔ علی اکبر کی روانگی کے لیے نثر میں ایسا خوبصورت جملہ بہت مشکل سے ملے گا، علی اکبر کی خواتین سے الوداع کو بیان کرتے ہوئے کہا، علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا، بہت عجیب جملہ، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا خواتین کبھی جنازے کے پیچھے چلنے لگتی ہیں، پھر رک جاتی ہیں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتی ہیں۔ سید الشہداء کے پاس آئے الوداع کرنے کے لیے، سید الشہداء نے الوداع کیا۔ مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، علی اکبر واپس آئے، امام حسین سے کہا، اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، عزیز و آپ صاحب اولاد ہیں یہاں پر، ہماری بہنیں بھی وہاں پر تشریف فرما ہے، اگر آپ نے دل سے پوچھنا تمہارا کوئی مظلوم بچہ تم سے کچھ مانگے اور تم دو نہیں، کتنا دل کڑتا ہے اندر سے کہ یہ بیچارہ مانگ رہا تھا میں نہ دیکھ سکا، حسین ساقی کوثر ہے اپنا بیٹا ایک گھونٹ پانی مانگ رہا، کہا بیٹا تم جاؤ علی مرتضیٰ تمہیں سیراب کریں گے، فاطمہ زہرا تمہیں پانی پلائیں گے۔ علی اکبر زمین کے اوپر گرے، سید الشہداء کو بلایا یا نہیں بلایا اللہ جانتا ہے، دو جملے مشہور ہیں، سید الشہداء نے کہا بیٹا باپ کو بار بار آواز تو دکھائی کچھ نہیں دے رہا، نہیں معلوم مولا چل کے پہنچے یا جیسے بیان کرتے کونیوں کے بل پہنچے۔ علی اکبر کا جانا بہت سخت تھا، علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، بہت مختصر کرتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں نے آپ سے کہا نا سید الشہداء نے کہیں غم چھپایا ہے کہیں نکل آیا، ایک جملہ ابو الفضل کے جانے پر نکلا تھا الان انکسر ظہری، ایک جملہ علی اکبر کے موقع میں کہا، فرمایا وعلی الدنیا بعد خلعفا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ میرے بولا کہ یہ دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ آخری جملہ آپ کی زحمت ہے تمام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہے میرا علی اکبر قربان ہو گیا، وہ دیکھ رہی تھی کہیں میرا بھائی بھی نہ دنیا سے چلا جائے، غم سینے کے اندر تھا، حسین کا سینہ پٹا جاتا تھا، یہ بی بی زینب محافظ امامت ہے، سجاد کی مدد کی تھی جب کہا تھا بیٹا تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، ادھر امام حسین کی مدد کی، خیمے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، امام حسین نے کہا بہن تم باہر بتا دا، علماء نے کہا یہ کیوں آئی یہاں تک، جواب میں کہا اس لیے کہ حسین کی نظر علی اکبر کی لاش سے ہٹے، اگر دیکھتے رہتے تو شاید روح پرواز کرتا. اگلا سوال، لاشا کون اٹھائے گا؟ بوڑھا باپ ہے، لاشا کیسے اٹھے گا؟ بی بی زینب کا جواب، بی بی زینب کا جواب، زیجان حضرت جوادی صاحب کی روح کو خدا بلند کرے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. وہ بی بی زینب خطاب فرما رہی ہیں، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لو گی. لاشا ہے برابر کا، جوان کا لاشا باپ کے برابر ہوتا ہے، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لو گی. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، ازدارن سید و شہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں فرزند حسین کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.